تحریر فرمایا کہ مولانا صاحب نے جمعہ کی تقریر کی، پھر دوسرے مولانا صاحب نے اذان دی، پھر پہلے جو مولانا صاحب مقرر تھے انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا، پھر اذان دینے والے حضرت صاحب نے جماعت کرائی، تو کیا ایسا عدل بدل کرنا درست ہے؟ دیکھیے، تبدیلی تو ایک ہوئی، جمعہ کی تقریر ٹھیک ہو گئی، جنہوں نے اذان دی ٹھیک ہو گیا، پھر انہوں نے خطبہ پڑھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا، اذان دینے والے جو تھے انہوں نے جماعت کرائی، تو خلاصہ سوال کا صرف اتنا سا ہے کہ جو شخص خطبہ دے کیا وہ نماز چھوڑ دے، کوئی اور پڑھا دے یا وہی پڑھائے؟ اتنی سی بات ہے جسے آپ نے تین لائنز میں تحریر فرمایا. جو خطبہ دے جمعہ کا، اصل حق اسی کا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، لیکن اگر کسی اور نے نماز پڑھا دی تو کوئی حرج نہیں. فقہا نے اسے جمعے کی مکروہات میں شمار کی ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز. ایک مکروہ ہوتا ہے شرعی اور ایک مکروہ ہوتا ہے طبعی. طبعاً وہ چیز طبیعت کو گوارا نہیں اور شریعت اسے جائز قرار دیتی. بہت سی چیزیں ایسے ملیں گی شریعت کہتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن انسانی طبیعت اسے نہیں مانتی. مثلاً شریعت میں گوشت کی تعریف آئی ہے، گوشت ہر کسی کو اچھا ہی لگتا ہے، لیکن ایک آدمی کی طبیعت گوشت کھانے کو نہیں چاہتی اور دال ماش کو ترجیح دیتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جینے دو لوگوں کو یار، کیوں ہم دائرہ قطع کریں جینے کا؟ بالکل ٹھیک، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، اسے بالکل ٹھیک ہے. جمع انہوں نے خطبہ دیا، دوسرے نماز پڑھا دی، ہوگی کوئی شرعی وجہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوگی، اس سے کوئی حرج نہیں. البتہ لوگ چونکہ ایک ہی امام کو چاہتے ہیں، اس کے لوگوں کی رعایت کی جائے، یہ اچھی بات ہے، تو عالمگیری نے اسے قرآت کے درجے کا قرار دیا ہے، لیکن احیانا کبھی کبھار ایسے ہو جائے تو کوئی ایسی بات. رمضان میں جو شخص بھی روزہ نہ رکھے، خواہ وہ شغن نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، بیمار ہے، یا عورت ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، روزہ نہیں رکھ سکتی، یا کوئی بھی وجہ ہے، ان تمام معذور لوگوں کو چاہیے کہ روزہ تو وہ بے شک نہ رکھیں، شریعت نے انہیں اجازت دی ہے، لیکن رمضان کا ادب، روزے کا احترام قائم رکھیں، یعنی وہ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کھائیں پیئیں، تنہائی میں ان کی اپنی مرضی ہے، لوگوں کے سامنے کھائیں گے تو احترام رمضان جو دل میں مسلمان ہو گیا ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے انہیں چاہیے کہ روزے کے اوقات میں اپنے آپ کو برسر عام ان چیزوں سے بچائیں جن سے روزہ نہیں رہتا. کسی کی عشاء کی فرض نماز کی چار رکعتیں جماعت سے رہ گئیں، منفرد پڑھ کر تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ جو فرض امام کے ساتھ نہ پڑھے وہ وتر بھی نہ پڑھے، صرف تراویح پڑھ سکتا ہے. اگر درست ہے تو ایسا کیوں ہے؟ علت کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت کی دلیل سے وضاحت کریں. بات تو آپ نے صحیح سن رکھی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص فرض نماز کسی امام کے ساتھ نہ پڑھے اس کے پیچھے، تو اسے چاہیے کہ اپنی فرض نماز پوری کرے، چاہے انفرادی طور پہ پوری کرے گا نا، پھر تراویح پڑھے، پھر وتر بھی وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے. مسئلہ یہی، اور اس پہ بہت تفصیل سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہے. یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ نا، اس سے بنایا جائے. وہ کہا جو پرانے تھے دیوبند اور بریلی کی تفریق سے بھی پہلے کے لوگ، انہوں نے اس مسئلے کو ایسے ہی لکھا ہے. تو اس لیے جو بھی شخص کسی بھی امام کے پیچھے فرض پڑتا ہے. مثلا سے لال مسجد میں فرض نماز پڑھی, عشاء کے چار فرض پڑھے, وہ یہاں آ کر اس مسجد عثمان رضی اللہ عنہ میں تین وتر پڑھے پڑھ سکتا ہے, کوئی عرض نہیں, کیونکہ دونوں بیلنسڈ ہیں. فرض عشاء کے چار اور وتر واجب, درمیان میں تراویح سنت موقعہ, تو فرض کا اور واجب کا بیلنس قائم رکھا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرض کسی اور کے پیچھے پڑے اور وتر کسی اور کے پیچھے پڑے, اس سے کوئی حرج نہیں. تو اس کی علت یہ بیلنس رکھنا ہے اس کو. کتاب و سنت کی دلیل سے واضح فرمائیں, کتاب و سنت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے اس مسئلے کو چھیڑا نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں ایسے ہوا ہو ہمارے علم میں نہیں. گندم کی کٹائی پر جو مزدور آتے ہیں وہ روزہ دار نہیں ہوتے, تو کیا ان کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ روزہ دار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے مسافر ہوں گے, تو مسافر کو کھانا کھلانا چاہیے. اگر نہ کھلایا جائے تو کام کرنے کے لیے تیار اور روزہ دار مزدور میسر نہیں. شرن کیا کیا جائے, بھائی مسافر کو کھانا کھلاؤ, اس میں کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ یہی اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ روزے کو توڑنے والا ہے, چھوڑنے والا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان والوں سے ہمیشہ اچھی توقع رکھو, جہاں تک ہو سکے نیگیٹو اپروچ نہیں رکھنی چاہیے. کوئی نہ کوئی کام تو اچھا ہوگا نا. بنیاد یہ ہے ہمارے ہاں جو معاشرے میں بنیادی خرابیاں ہیں نا, سب سے بڑی خرابی اس معاشرے کی نفرت پہ تعمیر ہے. ہر شخصیت, ہر بچہ جو بڑا ہوتا ہے اسے نفرت سکھاؤ, دادی ایسی تمہاری, چچا ایسے, اپنا ایسا, یہ ہمسائے ایسے, یہ اس نے یہ ظلم کر دیا, یہ اس نے ظلم کر دیا. ہمیشہ نیگیٹو ذہن بناؤ, نفرتوں کے ذہن بناؤ. تو اس نفرت کے ذہن میں کیا کرنا ہے, کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی اس نے نفرت کا سوچنا ہے نا, کہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتا ہے, اتنے روزے کیوں رکھتا ہے. دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کے ذریعہ آمدن کے متعلق دریافت کرے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے. یہ حق گورنمنٹ کا, یہ حق ٹیکس والوں کا. ضرورت کیا پڑی ہے کسی سے پوچھنے کی کہ تمہارے پاس پیسے کہاں, جہاں سے بھی آئے گی تم ہی اس سے کیا کر سکتے. زیادہ سے زیادہ ایک وہ حرام کما رہا ہے, نہ جاؤ اس کے گھر, نہ کھانا کھاؤ اس کا, اتنا ہی تقوا ہے تو نہ جاؤ. حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحیوں کی دعوت قبول کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہودی سود کا کاروبار کرتے ہیں اور معاملات ان کے فاسد ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا کھاتے تھے. ہم ظاہر ہے کہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں, تو ہم کسی کا مال مشتبہ بھی ہو جائے تو کیوں اس کے گھر کھانا کھائیں. ایک آدمی کو کہیں نوکری نہیں مل رہی بیچارے کو, وہ بینک میں مشکل سے اسے جاب ملی ہے, جو تنخواہ بینک اس مجبور کو دے رہا ہے وہ اس شخص کے لیے تو جائز ہے نا. جب اس شخص کے لیے جائز ہے تو اس نے صرف سے کسی کی دعوت دی, کسی کو کوئی تحفہ بھیجا, اب اس بنا پر رد کر دینا کہ نہیں جی اس کے تو ویسے ہی حرام ہے. یار حرام ہوگا, اس کے لیے تو حرام نہیں ہے. ایسے اس کو تقوا اس کا رنگ دیا جاتا ہے. کیوں یار لوگوں سے بدگمانی ہو, مزدور ہوتا ہے ٹھیک ہے, اس کا مسئلہ ہوگا کوئی شرن جو اسے روزہ نہیں رکھا, اسے کھانا کھلانا چاہیے. اور اگر اسے شوگر ہوئی, اگر اسے بلڈ پریشر ہوا, اگر گھر میں اس کے فاقہ ہوا اور آج کما کے لے جائے گا تو بچوں کو کچھ کھلائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ ساری ایک فہرست بنا کے نیگیٹو کی, اس سے پہلے سائن کرانا چاہیے کہ روزے دار کیوں, مسافر تو نہیں ہوں, شوگر تو نہیں ہے, گھر میں فاقہ تو نہیں ہے, بلڈ پریشر تو نہیں ہے, پھر اس کے بعد درانتی اس کے ہاتھ میں دینی چاہیے. شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ علیہ تھے, وہ اس شان کے آدمی تھے کہ وحدت الشہود کا انکشاف جب ہوا ہے علاءالدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ. سمنان ایک جگہ ہے ایران میں, شیخ علاءالدولہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اولیاء کرام میں سے تھے، کہ جتنا ایران ہے نا یہ سارے کا سارا پہلے سنی تھا، پھر آہستہ آہستہ ہوا یہ کہ یہاں پہ صوفیہ کے جو سلاسل تھے تبریز میں، یزگرد میں، قزوین میں، تہران میں، تہران کا پرانا نام رے ہے، یہاں سارے مسلمان صوفیہ اور چوٹی کے پائے کے علماء، حکومتیں بدلتی رہتی، صوفی کی حکومت آ گئی، اس کا بیٹا جو تھا اسماعیل صفوی وہ تصوف سے شیعہ میں چلا گیا، اور اسماعیل صفوی جو تھا یہ پہلا آدمی ہے جس نے ایران کا سرکاری مذہب شیعہ قرار دیا، اور اس نے آہستہ آہستہ ایک دو شہر اس نے جب فتح کر لیے تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا، اور دو بڑی طاقتیں اس وقت دنیا کی، دنیا میں اس وقت تین ہی طاقتیں تھیں بڑی، یا مراکش تھا یا مغل تھے یا سلطنت عثمانی، چوتھی بڑی کوئی پار دنیا میں نہیں تھی، تو اس نے اس کو بڑھانا شروع کیا آہستہ آہستہ، اور اس نے ٹکر لی بخارا اور ادھر کے لوگوں سے، اور آہستہ آہستہ اس کی سلطنت پھیل، اور بخارا جب اس کے قبضے میں آیا ہے، پھر بلخ آ گیا، پھر آذربائیجان، پھر ان علاقوں میں اس کی حکومت پھیلنا شروع ہو گئی، تو ارد گرد کے ممالک دیکھ رہے تھے کہ کیا اس نے شیعہ کو سرکاری مذہب قرار دیا، اور اس نے کہا جو شیعہ نہیں ہے ایران میں یا تو مر جائے یا ملک چھوڑ کے چلا جائے، تیسری کوئی صورت نہیں، پھر اس نے جبرن لوگوں کو شیعہ بنایا، محمد بن عبد الوہاب جو تھا اور یہ وہابی جو سعودیہ میں آئے تھے، جبرن انہوں نے لوگوں کو وہابی بنایا، جبرن مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مدینہ منورہ میں کوئی گلی نہیں تھی جہاں خانقاہ نہ ہو، جہاں مشائخ تربیت نہ کرتے ہوں، جہاں پورے عالم اسلام سے لوگ جا کر تین تین چار چار مہینے نہ گزارتے ہوں کہ شیخ اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے آئے ہیں۔ ان وہابیوں نے خانقاہیں تو ایک طرف رہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو توڑنے کی سوچ رہے تھے، پھر اس میں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات توڑ، اور اتنی حیا نہ آئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ جیسے امیر المومنین، کوئی انہوں نے احرام مصر نہیں توڑے، بت نہیں توڑے، کسی نے بھی یہ نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بت شکنی اس لیے کی تھی کہ کعبۃ اللہ اصل میں خدا کی توحید پہ قائم ہوا تھا، بت پرستی بعد میں آئی، جو بت خانہ یار بنائے ہی اصل میں بتوں کی عبادت کے لیے گیا ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان بتوں کو توڑو؟ ان پڑھ اور جاہل، انہیں حکومتیں مل گئیں، ادھر وہابیوں کو مل گئی، ادھر اسماعیل صفوی کو مل گئی، اسماعیل صفوی نے قتل کیا شیبانی کو، اور ہندوستان میں اس وقت بابر بادشاہ بھی آئے تھے، سلطنت کی بنا انہوں نے رکھی، اور اسماعیل صفوی اتنا ظالم تھا کہ شیبانی جب قتل ہوا ہے بخارا اور گرد و نواح کا حاکم، تو اس نے اس کے سر کو منگا کے اور اس کا شراب کا پیالہ بنایا، پھر اس میں ہیرے جڑے، شیبانی کی مخالفت بابر بادشاہ سے بھی تھی اور شیبانی کا وہ بھی تھا، اسماعیل صفوی بھی مخالف تھا، پھر اس نے ایران سے وہ شراب پینے کا پیالہ بابر بادشاہ کو گفٹ کیا بھیجا، جو در حقیقت شیبانی کا سر تھا، یہ کردوں تھے اسماعیل صفوی کے، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ تو اسماعیل صفوی سے پہلے کا ایران اور تھا، اس کے بعد کا ایران پھر اور ہو گیا، پھر شیعہ پھیلی وہ اب تک، پھر انہوں نے عثمانیوں سے ٹکر لی، 27,000 کی فوج تھی، اور عثمانیوں کی اور ایرانیوں کی جو جنگ ہوئی ہے وہ پورے عالم اسلام کی فیصلہ کن جنگ تھی، اگر ایران جیت جاتا اس دن تو ترکی کیا اور مغل کیا اور باقی امپائرز کیا، سب شیعہ پھیل جاتی، اتنی بڑی عثمانی سلطنت ان کے تابع آ جاتی، لیکن 2,000 کے فرق سے 25 اور 27 کی فوج میں ترک غالب رہے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ جدید تھا، ترکوں نے پھر ایران کو مارا، اور یہ لڑکا سا تھا، 7 سال کا تھا جب اس نے حکومت سنبھالی اسماعیل صفوی نے، اور 35-36 برس میں مر گیا، جوانی میں شراب بہت پی، اسی میں مر گئے. علاء الدولہ سمنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے سمنان. ان پہ وحدت الشہود جب کھلا ہے تو انہوں نے اپنے اس وحدت الشہود کے نظریے کی تصدیق کے لیے کہا کہ ہندوستان کے صوفیہ کا چوٹی کے بندے پورے عالم اسلام میں نہیں پائے جاتے, وہاں جاؤ اور ہندوستان کے صوفیوں کو یہ کہو خانقاہوں میں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ منکشف فرمایا ہے وحدت الشہود, تو آپ اس کو بتائیں. ہندوستان میں غلبہ تھا وحدت الوجود کا, وجودی بہت. تو یہ جب ان کے یہ سارے خط اور جو تحریراتی لے کر انہوں نے کہا حضرت کے پاس جانا شرف الدین یحیٰ منی علی بہار, حضرت رحمہ اللہ کے پاس جب وہ پہنچے تو حضرت نے بڑی دقت نظر سے ان احوال کو دیکھا جن کو مراقبات میں کیفیات پیش آئی تھی. شرف الدین یحیٰ منی علی رحمت اللہ علیہ اس پہ دستخط بھی کیے اور خانقاہ کی مہر لگائی کہ آپ کے سارے احوال درست. یہ تھا قصہ. شرف الدین یحیٰ منی علی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ وحدت الشہود کو اللہ نے جس پہ بولا ہے اس نے وہاں سے تصدیق کرائی. کسی نے آ کے کہا کہ حضرت جو بہت آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں نا, یہ شراب پیتے ہیں یہ لڑکے. تو فرمایا اچھا پھر کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا حضرت انہیں نکال دیں. فرمایا اسی لیے تو آئے ہیں کہ شراب سے توبہ کریں. کیسے نکال دیں؟ ان کا حضرت رات کو پیتے ہیں جب آپ چلے جاتے ہیں گھر. فرمایا اچھا ہے, دن کو لوگوں کے سامنے تو نہیں نا پیتے, عزت احترام کرتے ہیں, اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دی ہے تنہائی میں جا کے کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں کرتے, بڑے باادب ہیں. انہوں نے کہا حضرت فلاں جگہ تو دن کو بھی پی رہے تھے. فرمایا چھوڑو اس بحث کو, رمضان میں تو نہیں نہ پیتے, اس کا احترام کرتے ہیں, چھوڑو ان بات. بھیا یہ مزدوروں کی بات آپ کے یہاں ہوگی مگر ہم بنیادی طور پر نفرتوں میں پلے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کا اظہار کریں, بیزاری کا اظہار, الزامات, جھوٹ, یہ سب کرتوت کریں. ما قصہ سکندر و دارانہ خاندائیں. سکندر اعظم یونان کا لڑا تھا نا, اور دارا ایران کے بادشاہ نے بہت مارا تھا. مجھ سے یہ قصے نہ بیان کرو, ہم نے نہیں پڑھے. ازما بجز حکایت مہر و وفا مبوس. مجھ سے دوستوں کی یاری اور عشق کی باتوں کے علاوہ کچھ نہ کیا کہا کرو. جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے وہ قیام میں تو شریک نہیں رہا, اس کی وہ رکعت کیسے شمار کی جا سکتی ہے؟ قیام فرض ہے. یہ حدیث مبارکہ اجتہاد امت سے ثابت ہے, اس کی وضاحت مطلوب ہے. جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے نا جی, وہ بر بنائے نص اس کو ملتی ہے رکعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک الرکوع, جس نے رکوع کو پا لیا, فقط ادرک الرکعہ, اس نے رکعت کو پا لیا. ایک بات تو یہ, اس لیے قیام کی فرضیت اگر ہے, یقیناً ہے, آپ نے سچ فرمایا ہے, اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو جب استثنا کر دیا تو کوئی ایسی بات نہیں, نس کے مقابلے میں نس ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے کسی بھی حکم میں اللہ کی طرف سے اگرچہ آیا اور قرآن میں ہو, جب اس کی تبدیلی کرتے ہیں تو تبدیلی در حقیقت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے اور بالکل درست ہے. امت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کو دیگر نصوص کی بنا پر یا اپنی عقل سے تبدیل کر دے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص نصوص میں بھی سب سے افضل. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ میت کا قرضہ ادا کرو, میت کی وصیت کو پورا کرو, یوسی بہا او دین, اس کی وصیت کو پورا کرو اور پھر اس کے بعد اس کا قرض ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض پہلے ادا کرتے تھے, فرماتے تھے وصیت بعد میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پیچھے کر دیا جو پہلے تھی, اور جو پہلے تھی اس کو آگے لیا. یہ تبدیلی ہے صراحت. امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی پہ ہی فتویٰ دیا ہے. کوئی نہیں کہتا پہلے وصیت کو پورا کرو اور پھر قرض ادا ہوگا, کہتے ہیں پہلے قرض اور پھر وصیت. حالانکہ اللہ کہتا ہے یوسا بہا, جو اس نے وصیت کی ہے, او دین, یا پھر قرض. یہ واؤ جو ہے نا اس سے پھر کے معانی پیدا ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت ذرا سا دقت نظر سے غور کیا جائے تو قیام کتنا مطلوب ہے. ایک رکعت میں وقت کی بندش کے ساتھ کتنا قیام شریعت کو مطلوب ہے. ایک گھنٹے کی ایک رکعت ہونی چاہیے, دس منٹ کی, پانچ منٹ کی, ایک سیکنڈ کی. ایک سیکنڈ کا بھی قیام ہو گیا تو ہمارے نزدیک وہ قیام, کیونکہ قیام کا آغاز اس نے کیا. اب اس سے دوسرا فرض دیکھا کہ رکوع ہے تو پہلے رکوع کو ایک سیکنڈ کے لیے اس سے پورا کیا, اور دوسرے یہ جو اللہ اکبر وہ کہتا ہے نا, بس اس کا یہ قیام کافی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ من ادرک الرکوع قد ادرک الرکعہ, جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. یہ حدیث سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے مشکل پیش آتی ہے جو, اگرچہ انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو. یہ حدیث اصل میں ان کا مسئلہ ہے, ہمارا نہیں. ہمارے نزدیک رکوع جو بھی پالے گا اس کو رکعت مل جائے گی. امت کے اجتہاد سے نہیں, یہ وہ نصوص اور احادیث ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں پایا تھا. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات طیبہ کے آخری دنوں میں غالباً, یہ تعداد ممکن ہے کچھ اور ہو, 17 نمازیں مسجد نبوی میں نہیں ادا فرما سکے. یہ ریکارڈنگ ہم نے کرائی تھی. ان نمازوں میں سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسجد نبوی میں جب تشریف آوری ہوئی تو دو آدمیوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے. ایک طرف سیدنا علی تھے, دوسری طرف سیدنا عباس تھے. تو علی اور عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے سے آپ اس طرح مسجد تشریف لائے کہ پاؤں مبارک جم نہیں رہے تھے, اور مسجد میں ریت تھی تو اس پہ انگلیوں کے نشانات پڑ رہے تھے. اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رکوع میں تھے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی آمد کی احساس کی وجہ سے قریب تھا کہ جماعت ساری نماز ٹوٹ جاتی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز توڑ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہو ایسے ہی جیسے ہو, اور آپ نے تکبیر تحریمہ کی اور رکوع میں چلے گئے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تقریباً مسجد نبوی میں ہے, اس میں تو آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی. وہ ایک رکعت جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی ہے وہ بغیر فاتحہ کے پڑھی ہے, اور اللہ اکبر قیام اتنا کافی تھا, پھر رکوع میں چلے گئے بس. تو اس سے زیادہ کیا چاہیے. اسی لیے حنفیہ نے اس کو نہیں لکھا. وہ کہتے ہیں جماعت میں فرض نہیں ہے, ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت یہ پوری امت کی عبادت سے افضل. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے کسی ایک چیز سے بھی پوری امت وزن ڈال سکے. یہ چیز, اس کی تفصیلی بحث اگر آپ نے پڑھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کی ہے, مگر حافظ جی جان نہیں چھڑا سکے کیونکہ ان کے نزدیک امام کے پیچھے شافعی مسلک کی وجہ سے فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے نا. حق یہ ہے کہ جان نہیں چھڑا سکے حافظ رحمہ اللہ. نہ کیا کرو بھیا, یہ جو تعریفی جملے آپ نے لکھے ہیں نا, یہ بالکل نہ لکھا کرو. ولیعوذ باللہ, ولیعوذ باللہ. ایمان پہ موت آ جائے تو ملک بھر کے اخبارات میں ہمارے متعلق قصیدے لکھیے چھپوائیے. ایمان پہ موت آ جائے, اس لمحے کا انتظار ہے. اور اگر اس پہ نہ آئے اور ساری دنیا بھی برا کہے نا, تو مالک کے ہاں کوئی چھڑا نہیں سکتا, اس لیے یہ نہیں لکھنا چاہیے. اسی طرح جو نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, جو جھکتے ہیں نا, بالکل نہیں جھکنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم کسی کے لیے سجدہ کریں اس کی تعظیم میں, فرمایا نہیں ہو سکتا. ان کا اللہ کے رسول ہم جھک جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم جھک بھی نہیں سکتے. اور بعض اوقات لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کسی کی تعظیم میں. یاد رکھو کسی کی عزت اور احترام میں ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کے برابر گناہ ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جس کے لیے ہاتھ باندھے جائیں گے اور وہ عبادت ہے. کسی کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لینا یہ جائز نہیں ہے. معاف کیجیے, یہ اللہ کی عبادت ہے. اس لیے جھک کے سلام کرنا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, یہ سب غلط بات ہے. یہ فکرے تھوڑے سے ہیں. ولی عزیز, دیکھیں جو مسئلہ آپ نے دریافت کیا ہے نا بھائی, یہ مسئلہ ہے حدود کا. آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. کسی آدمی نے شراب پی, حدود میں شامل ہے, قتل کیا ہے, حد ہے. یہ جو آپ نے جرم ذکر کیا ہے یہ بھی حدود کے قریب قریب ہے. اتنی بڑی تعزیرات اور حدود فرد واحد کو اختیار نہیں دیا جا سکتا. فرد واحد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حکومت کی موجودگی میں, قانون کی موجودگی میں وہ کہے کہ میں نے اسے مار دیا اس لیے کہ مجھ میں بہت غیرت آ گئی. گورنر پنجاب کا جو قتل کیا ہے کس روح سے بھی, کس حساب سے؟ تاثیر کا قتل ہوا نا گورنر پنجاب. ہم نے اس وقت بھی جو بیان ریکارڈ کروایا تھا دنیا میں مختلف دوستوں کے اصرار میں, اسے پھر جا کے سن لیجیے, ہم آج بھی اسی کے قائل ہیں کہ فرد کو حد جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں. سیدھی سی بات, ایک آدمی پڑوسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے رات اس نے شراب پی ہوئی تھی, میں اسے 80 درے لگاؤں گا. ایک آدمی کہتا ہے یہ میرے گھر سے پکڑا گیا ہے, جو جوتے چوری کر رہا تھا, فلان چیز اٹھا کر لے جا رہا تھا, اس کا ہاتھ کاٹو, یہاں لاؤ ہاتھ کاٹو, دے دیں گے اجازت. یہ کیا بےحودگی اور بدتمیزی ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے, قانون کے ہوتے ہوئے, قانون اپنے ہاتھ میں لینا. آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو حکومت بدلیے, قوانین بدلیے, ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیجیے. اگر جمہوریت کے نام پہ کوئی ڈھونگ رچانا ہے تو اسمبلی میں جا کے قانون تبدیل کروائیں. فرد واحد کو کیسے حق دے دیں کہ تم حد جاری کرو؟ تاثیر نے گورنر پنجاب پہ حد ہی جاری کی نا, اور کیا کیا؟ یہ شریعت کا حکم ہے, یہ اپنے جذبات کے تابع ہونا ہے. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے, تھانے جائیں, رپورٹ درج کرائیں. نہیں کچھ کرتے تھانے والے, پولیس نہیں کرتی. اس نظام کو بدلنے کے لیے جدوجہد کریں, یہ اتنے آسان کام نہیں ہے. اور نہ کسی فرد کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. آپ جانتے ہیں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کس شان کی خاتون تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک طلاق انہیں دی, عورتوں کو اوروں کو بھی دی تھی, لیکن اس شان کی خاتون جو تھی حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, یہ دونوں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کی کسی بات سے ناراض ہو کے ایک طلاق دی, اور حفصہ رضی اللہ عنہ بات بھی بہت کرتی تھی اور اپنی بات پہ اصرار بھی کرتی تھی. تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب بولتی ہیں آپ کے سامنے اور ہم آہستہ آہستہ, اور یہ حفصہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیسے باتیں کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اپنے آخر خون کس کا ہے, تمہیں پتا نہیں یہ عمر کی بیٹی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کی بیویوں کے درمیان جو تعلق اصل میں تھا نا, وہ ناز اٹھانے کا تھا. یہاں تو جبر ہے نا بیویوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ناز جو اٹھاتے تھے نا, جو وہ پورا کرتے تھے ان کے اصرار اور خواہشات کو, غالب کا شعر یاد آتا ہے, اللہ نہ کرے کہ کوئی بے ادبی, اللہ نہ کرے, لیکن وہ جو غالب نے کہا نا, تم مشک ناز تو گر خون دو عالم میری گردن. یہ ہوتا ہے محبتوں. آئندہ جمعہ نہ آنا, جو بات سنانے لگاؤں یہ الگ سے نہیں اترے گی. حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے کسی مرید نے خط لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ حضرت اللہ تعالی نے مراقبے کے دوران اپنی ذات پاک کا اظہار مجھ پہ فرمایا اور ایسے شدید انوار نے مجھے گھیر لیا کہ مجھ سے فرمایا میں تم سے ایسی محبت ہے جیسے کسی شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو ایسی محبت ہے تو میرا حق مہر بھی دیں. ناز اور انداز سے میں نے کہا تو مجھ سے فرمایا کہ ساتوں زمینیں اور آسمان سب تیرے حق مہر میں, اور کچھ مانگ. ان ربی رحیم ودود, میرا پروردگار بڑی محبت کرنے والا. محبتیں ایسے ہی ہوتی, اسی لیے صوفی کا دل محبت کا سمندر ہوتا ہے. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا تو خون ان نے ایک طلاق دے دی. آپ کو معلوم ہے صرف یہ خاتون ہے جن کی طلاق کی وجہ سے جبریل امین آئے اور ان کا اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا ہے حفصہ کو جو طلاق دی ہے آپ رجوع کریں, انہا سوامہ, یہ بہت روزے رکھتی ہے میرے لیے, انہا قوامہ, رات رات بھر کھڑے ہو کے نمازوں میں قرآن پڑھتی ہے, میری عبادت کرتی ہے, رجوع کیجئے یہ طلاق. اس طلاق ان حفصہ رضی اللہ عنہ پر جادو ہوا, بیمار رہنے لگی. شام کا ایک جادوگر تھا, اس نے کہیں کہہ دیا کہ میں نے جادو کیا ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی حدود میں سے ہے, آپ نے فرمایا کہ ساحر کو قتل کر دیا جائے جادوگر کو اگر جادو ثابت ہو جائے. اب وہ ملزم اقراری تھا, مدینہ منورہ آیا تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا فوج سے کہ پولیس سے اسے گرفتار کرو اور قاضی کے پاس لے جاؤ, اس کو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ پہ جادو کیا ہے, جادو ٹوٹا ہے تو میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے, اس پہ حد جاری کی جائے. انہوں نے کر دی, جادو قتل ہو گیا, جادوگر قتل ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پورے عزت اور احترام کے ساتھ حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کا فعل 100% درست ہے, لیکن عثمان کہاں چلا گیا تھا, آپ اس سے فرماتی کہ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. ہمیشہ سرکار, عدالت, قاضی, آخر ایک سسٹم ہے نا انسان کے رہنے کا, کیسی اجازت دی جا سکتی ہے کہ کسی بھی شخص نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہ کریں, پولیس کو بتائیں. تسبیح ترابی سنت سے ثابت ہے, کیا یہ دعائیہ کلمات نہیں ملے؟ یہ ثابت بھی نہیں. چار تراوی کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے نا, اس پہ اہل مکہ کا عمل قرون اولا میں یہ تھا کہ وہ طواف کر لیتے تھے, ایک طواف کے بعد پھر چار تراوی پڑھتے تھے, پھر دوسرا, تیس, ایسے. اہل مدینہ چار رکعتیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے, پھر اپنے چار نفل پڑھ لیتے تھے, نفل سے فارغ ہوتے تھے تو پھر امام پڑھاتا. اہل مدینہ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے حنفی فقہا نے لکھا ہے, خاص طور پہ عالمگیری میں لکھا ہے کہ چار اور چار تراوی کے دوران جو بیٹھنے کا وقفہ ملتا ہے اس میں آدمی چاہے اللہ کی تعریف بیان کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجے یا اٹھ کے نماز پڑھ لے, ہر طرح سے اس کو آزادی ہے, اجازت. چپ بیٹھا رہے, آرام کر, کوئی رج. اس یہ چار تراوی کے بعد اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں امام نے چار تراوی پڑھی تھی, اب تو رہا ہی نہیں, یہ تو پھر چار گھنٹے کی تراوی ہو جائیں گی, کم سے کم تین گھنٹے کی ہو جائیں گی, وہ کوئی پڑھتا نہیں. تو اس لیے کوئی تسبیح جو تراوی کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس پہ سب سے اچھی بحث وہاں ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلی السنن میں کی ہے, جب چھپ کے یہ اعلی السنن کراچی والے نے چھاپی ہے, 24-26 جلدیں ہیں, لیکن اس موضوع کو وہاں دیکھنا چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ اچھی بحث کی. کوئی شخص تراوی میں ہاتھ باندھے بغیر نماز پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ خلاف سنت تو نہیں ہوگا. ہاتھ باندھنا کیا ہے اور کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے. عمومی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. کہاں باندھتے تھے؟ ناف سے نیچے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت, جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک دوسری روایت آتی ہے سینے پہ باندھ. یہ ایک الگ بحث. لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باندھنا قرآن کی تعظیم کے لیے تھا یا نماز کا اصل؟ اب بھی کہیں اسکول میں بچے اچھے تلاوت کرتے ہیں کسی تقریب میں تو لوگ ادب کے اعتبار سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ اصل میں مسئلہ یہاں سے چھڑا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے حنفیوں میں ہاتھ باندھنا ہے قرآن کے ادب اور احترام کی وجہ سے. نتیجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہہ کے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے, سنا پڑے کھلے چھڑے ہوئے ہیں ہاتھ. تعوذ اور تسمیہ امام پڑھ کے جب قرآت کو شروع کرے گا اس وقت ہاتھ باندھ جائے. یہ خود ہمارا مسئلہ. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہاتھ باندھنا اصل سنت ہے, فتویٰ اس پہ ہے, اس کی ہم نماز کے آغاز سے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. وگرنہ کوئی آدمی ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور امام کی قرآت پر ہاتھ باندھے درست. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ زیادہ اثر آیا ہے چونکہ مدینہ منورہ پڑھے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, تو امام مالک رحمۃ اللہ تو پوری نماز میں ہاتھ چھوڑ دینے کے قائل. تو اس لیے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے, قرآن کے ادب اور احترام میں باندھ دیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. رہ گیا آپ کا مسئلہ کہ تراویح میں ہاتھ چھوڑ کے کھلے لٹکا کے نماز پڑھے تراویح ہو جائے گی. لیکن وہ کیوں ہاتھ چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ شانوں میں کندھوں میں درد ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ ہاتھوں میں پسینہ آ جاتا ہے, اسے اس رعایت اور سہولت کو دینا چاہیے. ہم کیوں وصف کریں یار, اللہ نے اسے رعایت دی ہے. اللہ نے خود کہا یرید اللہ بکم الیسر, لوگوں اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانیاں. ولا, جب آسانی کا اللہ نے کہہ دیا تو کافی تھا نا, اس کے باوجود آگے ولا یرید بکم العسر, اور وہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں پڑو. کھلے چھوڑ دی. نفس انسان کا وہ ہاتھ باندھنے میں بوجھ محسوس کرتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے نماز میں ہاتھ باندھنے چاہیے. کبھی کبھی چھوڑ دے کوئی حرج نہیں. اپنے نفس کو مباح چیزوں کے ذریعے خوش کرنا اور اس کی خواہش کی تکمیل کر دینا جہاں کسی شرعی نفس سے نہ ٹکراتا ہو, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ نفس کی بغاوت کل کو سارا خدا کا قانون توڑ دے اور سب چیزیں ختم. اسی لیے وتر میں, وتر کی دعا میں ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں؟ قنوت, وتر میں قنوت کی جو دعا ہے, تینوں مسلک ہمارے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں, اس لیے ہاتھ باندھ کر دعا مانگتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن کی تعظیم میں ہاتھ باندھنا ہے, یہ قرآن تو نہیں ہے, ہاتھ کھلے چھوڑ. ایک بات ایسے ہی عرض کریں, یہ جو اللہم انا نستعینک ہے نا, یہ جو دعا اور دوسری دعا جو شافعی پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت, یہ دونوں قرآن کی تیسویں پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتیں تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منسوخ کر دیا اور فرمایا یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے, یہ دعا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ دعا آ گئی جو ہم پڑھتے ہیں. اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, جب بچے تھے نا تو انہوں نے پوچھا کہ نانا فطر میں کیا پڑھتے ہیں, میں بھی وہ پڑھا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سکھایا تھا اللہم اہدنی فیمن ہدیت. حنفیہ کے نزدیک دونوں دعائیں جمع کرنا وتر میں قنوت کی دعا میں مستحب ہے, اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہم انا نستعینک پڑھے یا اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھے. ایک مسئلہ اس کے علاوہ ہے کہ وتر کی دعائے قنوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا چاہیے, درود شریف پڑھنا چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت سکھاتے تھے نا, حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی, تو آخری جملہ یہ فرمایا کہ بیٹے اس کے بعد دعا کرو وصلی اللہ علی نبی کریم، اللہ اپنی عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دیجیے، ان پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے. عام طور پہ مسلمان اس سے بے خبر ہیں، حتیٰ کہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی بے خبر ہیں، اور بالکفار ملحقے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس دعا کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غنیمت جانے جتنا سلام اس ہستی تک پہنچے، غنیمت جاننا چاہیے جتنے لمحات اللہ کی عبادت میں سر. اب اس دعائے قنوت کے پڑھتے ہوئے امام محمد رحمتہ اللہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دے کھلے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ باندھے، اسی پہ ہمارا عمل ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، حرمین شریفین پہ اس پہ عمل ہوتا ہے. اسی لیے وہ مختلف 27 یا 29 یا جو بھی رات ہوتی ہے اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے امام صاحب جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے. ہم اپنی رائے عرض کر سکتے ہیں، اسے فتویٰ نہ سمجھا جائے اور مفتی حضرات سے پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے بھیا، صرف رائے دے رہے ہیں اپنی، یہ فتویٰ نہ سمجھا جائے. فتوے کے لیے مفتی حضرات سے رجوع کرنا چاہیے. ایک شخص کو چند ماہ کے لیے 10 لاکھ روپے قرض دیے، زکوٰۃ دینے کی تاریخ بیچ میں آ گئی، تو پہلے 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ زیادہ تر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ قرض واپس ملنے پر تمام سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، یا حکومت میں ڈالر نرخ اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے لوگ اس قدر شدید خسارے اور مندی میں چلے گئے. یہ صرف اس حکومت میں نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشڈ نہیں رہتی قیمتیں اشیاء کی. تو جو آج 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر رہا ہے، ہفتے بعد عین ممکن ہے کہ وہ 2 لاکھ ہو جائے، اور عین ممکن ہے 10,000 ہو جائے. ان تمام چیز اور بھی اسباب اور وجوہ ہیں، ان کی وجہ سے ہماری رائے یہ ہے کہ جب اسے پیسہ واپس ملے تو اس پیسے پر وہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے، سارے سالوں کی زکوٰۃ، پیسہ ختم ہو جائے. تہجد پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد سونا لازمی، اگر تہجد پڑھنی ہو تو پھر سوئے، لیکن اگر نہ سوئے تو پھر کیا ہو گیا؟ صرف عنوان بدل جائے گا. تہجد کہتے ہیں اس نماز کو جو سونے کے بعد اٹھ کے ادا کی جائے، اور قیام اللیل کہتے ہیں کہ آدمی سوئے نہیں اور رات کو کسی بھی وقت عبادت کر دے. مثلا 3:30 بجے سحری فرض کیجیے بند ہوتی ہے، اب اپنے کام میں مصروف ہے، 2-2:30 بجے تک کوئی کام کرتا رہا تو سونے سے پہلے اس نے سحری سے پہلے اس نے کہا کچھ نفل پڑھ لوں، تو بغیر سوئے جو نفل پڑھ رہا ہے یہ قیام اللیل، یہ اور تہجد دونوں کا ایک جیسے ہی ثواب ہے. تہجد میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا نیند توڑنا اٹھنا دقت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اس میں وزن پڑ جاتا ہے. ادروائز اس نے جو رات کا قیام کیا ہے یہ قیام اللیل ہے، بغیر سوئے پھر اسے روزہ بند کیا سو گیا. سنے 10 دنیا 70 آخرت خرچ کرنے سے ملتے ہیں. ایک بندے کو 50 روپے دیے، دوسری جگہ دکان سے سودا لیا، رقم 2200 بنتی تھی، اس نے غلطی سے 1200 کاٹے، 1000 روپے کم کیے، کیا یہ 50 کے بدلے 70 آخرت والے تھے؟ سیدھی طرح جا کے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھیا یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، پیسے دیجیے، یہ کیوں ان مفروضوں پہ چلتے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو 10 کے 70 ملیں گے نا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول کرے گا؟ یہ وہ ایمان ہے جو خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. عین ممکن ہے اللہ نے نیکی کے سارے اعمال قبول فرما لیے، اور عین ممکن ہے کہ رد فرما دیں کہ کچھ نہیں مانتے. یہ جو اس کی بے نیازی کا خوف ہے نا کہ کچھ بھی نہ قبول فرمائیں، اور یہ اس سے امید جو ہے نا کہ وہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا کا جنازہ آیا، بایزید نے پڑھا دیا جنازہ ظاہر، تو کہنے لگے یہ بڑی عجیب نیک بخت خاتون تھی، نفاذ العلم جامی نے یہ لکھا ہے رائے مولا، فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کیوں مگر جی میں آیا کہ اللہ یہ بوڑھی بڑھیا جنازہ پڑھایا، نور برس رہا تھا اس پہ، آخرت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو میں رات جب سویا تو مجھے دکھایا گیا کہ سب معافی ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کرتی کیا تھی؟ ان کا بھیک مانگتی تھی، ان کا کیوں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میں حیران ہوا کہ اتنا نور اس کے جنازے میں۔ پھر میں نے پوچھا خواب میں کہ کیوں بخشش کر دی گئی؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالی نے بلایا اسے اور فرمایا بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی، منع جب کیا تھا کہ مت مانگو اور گھر پہ بیٹھو، ہمارا نام لو، ہم تمہیں کچھ دے دیں گے، تمہارے دل میں ڈالا تھا، پھر بھی روز چلی جاتی تھی۔ تو رونے لگی، کہنے لگی جہاں جاتی تھی لوگ یہی کہتے تھے اللہ دے گا اللہ دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ بھی ڈانٹیں گے۔ تو ہم خوش ہوئے، ہم نے کہا معافی۔ یہ جو امید اور خوف کے درمیان ہے نا، یہ چیز ہے۔ ارے بھائی بڑا دلچسپ بات، حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے، رحمت اللہ ہمارے شیخ محمد الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پٹھانی تھی، تو پٹھان عورتیں سب جانتے ہیں کیسی ہوتی، بڑی غصے دار بولنے والی ہیں، نہیں روزہ رکھا۔ تو تانوی نبر اللہ مرکزو کی خدمت میں چلی گئی تھی پٹھانی، حضرت رحمت اللہ نے پوچھا کہ بی بی کیا کام ہے؟ کہنے لگی یہ حضرت کیا بتاؤں، دل بھر گیا تھا، رونے آئی ہوں، اور کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنی مہنگائی کر دی، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، پھر فلاں جگہ گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر اللہ کو معلوم نہیں بچے میرے بیمار پڑتے رہتے ہیں اور بیماریوں کے لیے دوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں کہہ کے پلو جھاڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی حضرت اجازت دیں گھر جاتی ہوں، ایسے نہ ہو کہیں اللہ کہے کہ ہر جگہ میری شکایتیں کرتی پھرتی۔ حضرت احمد اللہ فرمایا سب کچھ کہہ گئی اور بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس لیے بھیا جو دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ 10 اور 70 پہ نہیں جانا چاہیے، سیدھی جا رہا جا کہنا چاہیے کہ حضرت پیسے کم دے دیے، زیادہ دے دیں، ختم ہوئی بات۔ اور تعالی شانو کیا جو نیکی ہے، اللہ کے ساتھ نیکی پر اصرار کرنا چاہیے اور دنیا کی چیز میں توکل کرنا چاہیے۔ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے فلاں عہدہ دے دے، دعا مانگ لی کہ اللہ ایک اچھی گاڑی دے دے، دعا مانگ لی کہ اللہ نیکسٹ X7 مہربانی فرما، مانگ لی نا، اب اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اور جب یہ دعا مانگے کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، مغفرت کر دے، معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں قبول فرما لے، اس پہ اصرار کرنا چاہیے کہ آپ یہ کریں، اور اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ کچھ دکھائیں بھی آپ نے کیا کیا ہے، میری درخواست معاف فرما دی ہے، یہ دکھائیں کیسے معاف کیا گیا۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے نا، پتا چلے آپ نے کرم فرمایا۔ یہ زندگی کے اصول ہیں۔